Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يغلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِ الرُّسُلِ وَخَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ الْمَبْعُوثِ إِلَى كَافَّةِ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مساجدا وطهورا فأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آج سے 2 سال پہلے بھی میں آپ حضرات کی اس جامع مسجد میں اپنی معروضات پیش کر چکا ہوں. اس مرتبہ بھی ختم نبوت کانفرنس کے سلسلے میں یہاں آیا تو کچھ عرصہ بعد پورے برطانیہ میں پہلے کی طرح مختلف دوروں اور تبلیغی جلسوں میں جانے کا موقع ملا، اور یہ آج کی آپ حضرات سے ملاقات بھی اسی سلسلے میں ہے کہ مل کر کچھ دینی باتیں ہو جائیں. میرے دوستو، قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ختم نبوت مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اگر ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن اس کا ختم نبوت کے بارے میں ایمان کمزور ہو، یا ختم نبوت کے عقیدے کا اس کو پتہ ہی نہ ہو، یا ختم نبوت کے بارے میں وہ نرمی رکھتا ہو، تو اس کے کلمے کا، نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں. ختم نبوت مسلمان کے ایمان کا جز ہے، اور اسلام کی ساری عمارت ختم نبوت پر کھڑی. یہ بات یاد رکھیں، یہ کوئی لفاظی نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کی بنیاد پر اسلام کی ساری عمارت استوار ہے. ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ساری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا، اور حضور علیہ السلام کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور حضور علیہ السلام کے بعد علماء آئیں گے، صلحاء آئیں گے، امام آئیں گے، مبلغ آئیں گے، بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئیں گے، لیکن نبی کوئی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام پر اللہ نے نبوت ختم کر دی ہے، اور حضور علیہ السلام کو قیامت تک کی دنیا کے لیے امام اور رہبر اور رہنما قرار دیا ہے. اور جس وقت ایک آدمی یہ مانتا ہے کہ حضور علیہ السلام قیامت تک کی انسانیت کے رہبر و رہنما ہیں، قیامت تک کی دنیا کے لیے ہدایت کا آفتاب اور سراج منیر ہیں، تو اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ ہم ہدایت کے لیے کسی اور کی طرف دیکھیں، یا کسی اور نبی کا راستہ تلاش کریں، یا کسی اور کو ہم نبی ماننا چاہیں اور رسول کہیں کہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت نعوذ باللہ نامکمل تھی، اب کسی اور نبی کی ضرورت ہو. کسی اور نبی کا تو تصور ہی تب ہوگا کہ حضور علیہ السلام کو ہم آخری اور ساری کائنات کا سردار تسلیم نہ کریں. آپ قرآن پاک کے انداز خطاب کو دیکھیے کہ 124,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، اور ہر پیغمبر پر قرآن نے جب اس نبی کا ذکر کیا تو اس نبی کے ساتھ اس کی قوم کا بھی ذکر کیا. انا ارسلنا نوحاً الی قومہ، قرآن نے کہا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، زکریہ کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنے علاقے کی طرف بھیجا. یعنی ہر پیغمبر کے ساتھ اس کے علاقوں کا قرآن نے ذکر کیا، لیکن ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جس کے لیے کسی علاقے کی تخصیص نہیں فرمائی، کسی شہر کا ذکر نہیں کیا، کسی ملک کا ذکر نہیں کیا، کسی قوم کا ذکر نہیں کیا، بلکہ صراحتاً فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ میرا پیغمبر سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. یہ جو نبی کا جہان ہے جس دور میں رسول اللہ تشریف لائے وہ بھی ایک جہان تھا، اور اس کے بعد ائمہ کا دور آیا وہ بھی ایک جہان تھا، اور قیامت تک کے جتنے ادوار ہیں، جتنے جہان ہیں، جتنے ملک ہیں، جتنی قومیں ہیں، جتنی بستیاں ہیں، جتنے شہر ہیں، جتنی زبانیں ہیں، اور جتنی انسانوں کی تعداد ہے، ہر ایک کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر بستی کے لیے، ہر شہر کے لیے، ہر ملک کے لیے، اور قیامت تک کی صبح کے لیے، آسمانوں سے لے کر زمین تک، عرش مولا سے لے کر تحت السرا تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ساری انسانیت کے لیے صرف اور صرف ایک ایسے انسان کو دنیا میں اللہ نے سردار بنایا جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ نا بھائی، اگر آپ میری تائید کریں گے اور میں جو پوچھوں گا وہ اونچی آواز سے بولیں گے تو انشاءاللہ صحت خراب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھنڈا ملک ہے اور لوگ بھی ٹھنڈے ہو چکے ہیں، ٹھنڈے ہو گئے ہیں نا. جتنی مرضی گرمی کی بات کریں، جتنا مرضی جوش دلائیں، لیکن اخیر میں یہ ٹھنڈے. اللہ تعالیٰ ان کو گرم کرے دین کے معاملے. دین کے معاملے میں ہر آدمی کو گرم ہونا چاہیے، ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے. تو میرے دوستو، آپ قرآن پاک کے انداز خطاب کو دیکھیے. قرآن نے فرمایا قل یا ایہ الناس، اے پیغمبر تو کہہ دے کہ یا ایہ الناس، اے لوگو. حضور نے فرمایا اے لوگو، حضور نے یہ نہیں فرمایا اے عربیو، اے اجمیو، اے مکیو، اے مدنیو، یہ نہیں فرمایا. فرمایا اے لوگو، یعنی لوگ قیامت تک آئیں گے تو حضور بھی قیامت تک ان کے نبی، قیامت تک ان کے. جب ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور قیامت تک کائنات کے رسول اور نبی ہیں، تو اس کے بعد کسی جھوٹے نبی کی گنجائش باقی رہ جاتی. اب مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھو، اس منحوس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں نبی ہوں. اس نے کیا کہا؟ کہ میں نبی ہوں. اور کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نبی کہا اور اپنے آپ کو پوری دنیا میں بہت بڑا لیڈر بنانا چاہا، اور اگر کسی نے سوال کیا تو کہہ دیا کہ میں تو حضور کا امتی نبی ہوں. کیا نبی ہوں؟ میں امتی ہوں. بھئی ایک آدمی امتی ہو اور نبی ہو، یہ کیسی بات ہے؟ تو مرزا قادیانی نے کہا کہ میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی ہوں، اور میں حضور کی خدمت کر کر کے، محنت کر کر کے نبی بن گیا. خدمت کر کر کے اور محنت کر کے نبی بن گیا. میں یہ باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ یہاں یو کے میں قادیانی یہی باتیں کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے، اور پورے برطانیہ میں نہیں، پورے یورپ میں اور جتنے بھی انگریزی ممالک، یہ اس وقت قادیانیوں کی کھیتیاں، قادیانی ان کو اپنی کھیتی سمجھتے، اس لیے کہ اکثریت ایسے مسلمانوں کی ہے جو عرصہائے دراز سے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں یا انڈیا سے آئے ہوئے ہیں، اور آ کر اپنے کاروبار میں لگ گئے. ان کو مسجد، مدرسے، مولوی، قواز بھول گیا. ان کو وہ جذبہ، وہ ولولہ، وہ باقی نہ رہا جو ان کے دل میں وہاں تھا. اور اس کے بعد جب اولاد پیدا ہوئی، وہ آہستہ آہستہ جب بڑی ہونے لگی تو اولاد کو پتہ ہی کوئی نہیں بھی کوئی مرزا قادیانی بھی ہے، کوئی ایسا جھوٹا آدمی بھی وہاں دعویٰ جس نے نبوت کا کیا. تو بالکل شفاف اور سادہ ذہن کے لوگ یہاں بڑی تعداد میں ہیں. اچھا، اور یہاں پر قادیانی اپنا کام کر رہے ہیں. پاکستان میں ان کو زوال ہے، پاکستان میں کوئی قادیانی کسی جگہ جلسہ نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، عبادت نہیں کر سکتا، مسجد پر مسجد، اپنی عبادت خانے پر مسجد نہیں لکھ سکتا، ٹھیک ہے. لیکن اب وہ وہاں سے بستر گول کر کے یہاں آ گئے، اور یہاں ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر ٹاؤن میں، اور ہر جناب علی بازار میں قادیانی تبلیغ کر رہے ہیں. اور اتنی تبلیغ ہے کہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، بڑی بڑی کتابیں چھاپ کے گھر گھر میں پہنچا دی. اگر علماء یہاں قادیانیوں کے پیچھے آ کر ان کا تعاقب نہ کرتے تو یہ نسل جس کو کلمہ طیبہ بھی نہیں آتا تھا، یہ نسل یقینی طور پر نصف سے زیادہ قادیانی ہو جاتی. اور قادیانی ہوئے ہیں، ہو جاتی بھی نہیں، قادیانی ہوئے. ہمارا فیصل آباد کا ایک آدمی یہاں قادیانی ہوا ہے، مانچسٹر کے قریب ایک جگہ ریل ہے، وہ قادیانی ہو گیا. میں تو بڑا پریشان ہوا کہ ایک مسلمان کا ایمان ختم ہو گیا، آسمان اور زمین پھٹ جائے تو یہ اتنا بھاری نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کا ایمان ختم ہو جائے تو یہ چیز بھاری ہے. تو ہم کتابیں لے کر ہمارے ساتھی اس کے پاس گئے، اس کو بڑا سمجھایا. وہ آخر میں کہنے لگا مجھے تو 5,000 پاؤنڈ دیا ہے قادیانیوں نے کاروبار کے لیے، جب وہ واپس کروں گا تو قادیانیت چھوڑوں گا. اب بتاؤ، اب ہم تو مولوی تو اس کو 5,000 پاؤنڈ دینے سے رہے. میرا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر سر عام تبلیغ ہے، کوئی روکنے والا تو نہیں. اس لیے میں نے یہ موضوع آج اختیار کیا ہے تاکہ آپ کو چند اصولی باتیں ختم نبوت کے بارے میں سمجھا دی جائیں. کبھی کبھار کسی قادیانی سے بات ہو یا بات نہ ہو تو آپ خود بات کریں. یہاں پر علماء اکثریت میں اس مسئلے کو بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ ضرورت نہیں محسوس کرتے. جس طرح یہاں لوگ ٹھنڈے ہیں، یہاں کے علماء بھی ٹھنڈے ہیں، اس لیے کہ سردی کا اثر لوگوں کو بھی ہے، علماء کو بھی ہے. اچھا، اب چاروں طرف ٹھنڈ کا بڑا اثر ہے، لیکن اس کے باوجود علماء جو کچھ ان کی بساط میں ہے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی علماء بن جائیں، آپ بھی مبلغ اسلام کے بن جائیں. اس لیے اگر آج آپ میری تقریر کو یاد کر لیں گے تو آپ سارے جتنے اٹھیں گے قادیانیوں کے بارے میں مبلغ بن جائیں، ٹھیک ہے نا بھائی. تو باتیں یاد رکھیں گے کہ نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ نا کہ تقریر کے بعد آپ سے لوگ پوچھے جی مولوی صاحب نے کیسی تقریر کی، تو آپ نے تقریر تو بڑی اچھی کی لیکن یہ پتہ نہیں کیا کیا. ایسے بھی ہوتا. پرانے زمانے میں وہاں میں، مجھے بات یاد آئی، پشاور میں میں تقریر کر رہا تھا تو ایک پٹھان نے بڑے نعرے لگائے. میں نے بعد میں پوچھا کوئی بات سمجھ میں بھی آئی؟ تو کہنے لگا سمجھ میں مجھے کچھ نہیں آتا تھا، تمہارا جوش کرتا تھا، ہمارا نعرہ لگاتا تھا. تو یہاں پر کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے کہ ہمارا جوش کرتا رہے اور تمہارا نعرہ لگاتا رہے اور بات سمجھ میں نہ آئے. تو مقصد ہے بات سمجھنا، ٹھیک ہے نا بھائی. تو میں آپ کے سامنے ایک اصولی بات بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو قیامت تک کے لیے نبی ہے، اور قیامت تک کی جو انسانیت کی سرداری ہے ہم نے وہ تیرے سر پر رکھی. ہم نے وہ تیرے، یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس، اے پیغمبر اعلان کر دے کہ اے دنیا کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا. اور ایک جگہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے تو تجھے جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین بنایا، جہانوں کے لیے. اور جس طرح اللہ نے اپنے آپ کے لیے رب العالمین کہا، اسی طرح حضور کے لیے رحمۃ للعالمین کہا، اپنے آپ کو جہانوں کا رب کہا تو حضور کو جہانوں کے لیے رحمت کہا. اللہ تو ایک علاقے کے لیے نہیں ہے نا، اللہ تو سارے جہانوں کے لیے ہے. تو جس طرح اللہ سارے جہانوں کے لیے رب ہے، اس طرح حضور بھی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں. جس طرح اللہ کے علاوہ کسی الہ کا تصور نہیں، اسی طرح محمد کے علاوہ کسی محمد کا تصور نہیں. جس طرح خدا پر خدائی ختم ہے، اس طرح مصطفیٰ پر مصطفیٰ ختم ہے. جس طرح خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، اس طرح مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کوئی نہیں. بات ذہن میں آئی؟ اب دیکھو قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے پیغمبر آج کے دن ہم نے اپنا دین تجھ پر مکمل کر دیا. یعنی دین میں کوئی کسر باقی نہیں رہی، دین مکمل ہو گیا. جب دین مکمل ہو جائے اور اللہ نے فرمایا وہ اتممت علیکم نعمتی، اور میں نے نبوت والی نعمت تجھ پر پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تیرے لیے میں نے اسلام کا دین پسند کر لیا. تین باتیں فرمائیں. پہلی بات کہ دین تجھ پر مکمل ہو گیا، یعنی کوئی بات کسر باقی نہیں رہ گئی. 124,000 انبیاء میں کسی نبی کو نہیں کہا کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا، حضور کو کہا کہ تیرا دین مکمل ہو گیا. اس لیے کہ پوری انسانیت کا دین اصل میں دین وحدت ہے، دین توحید ہے. اور دین توحید 124,000 انبیاء پر مکمل نہیں ہوا، دین توحید آ کر حضور پر مکمل ہوا. اور حضور علیہ السلام چونکہ ساری کائنات کے سردار اور رسول تھے، اس لیے دین کو بھی حضور پر مکمل کر دیا، اور نعمت کو بھی اللہ نے حضور پر کامل کر دیا، اور اسلام بھی حضور پر اللہ نے حضور کے لیے پسند کر لیا. جب نبوت بھی پوری کر دی، جب نعمت بھی پوری کر دی، اور جب دین بھی مکمل کر دیا، جب اسلام بھی نبی کے لیے پسند کر دیا، اب قیامت تک صدیق تو آ سکتے ہیں، ادا عادل تو آ سکتے ہیں، امام تو آ سکتے ہیں، فقیہ تو آ سکتے ہیں، پیر تو آ سکتے ہیں، ولی تو آ سکتے ہیں، ابدال تو آ سکتے ہیں، کتب تو آ سکتے ہیں، راتوں کو جاگنے والے تو آ سکتے ہیں، عالم تو آ سکتے ہیں، فقیہ تو آ سکتے ہیں، مسلح تو آ سکتے ہیں، مرشد تو آ سکتے ہیں، مقرر تو آ سکتے ہیں. لیکن سب کچھ آنے کے باوجود نبی کوئی نہیں آ سکتا. نبی، اور یہ کیا کہتا ہے، میں خدمت کرتا کرتا نبی بن گیا، میں خدمت کرتا کرتا. اس پاگل سے کوئی آدمی پوچھتا اگر آج زندہ ہوتا کہ نبی کی خدمت جتنی صدیق اکبر نے کی کسی نے کی؟ اور صدیق اکبر وہ انسان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ بڑے لوگوں نے مجھ پر احسان کی، لیکن جتنے احسان صدیق نے مجھ پر کیے وہ اتنے تھے کہ میں نے کوشش کے باوجود میں ان احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکا. اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ہی قیامت کے دن ابو بکر کو بدلہ دینا. اب اس سے بڑی کوئی خدمت ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیے، ابو بکر اس کے رسول میں کتنا بلند تھا، ابو بکر خدمت رسول میں کتنا اونچا تھا، اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں. یہ تو بڑی لمبی داستان ہے، علیحدہ موضوع ہے. لیکن آپ صدیق اور نبی کی یکسانیت کو اور مرتبے کو دیکھیے، صدیق اور نبی کے اندر کتنی محبت اور کتنا تعلق ہے، اور ابو بکر کا عشق کتنا پورا ہے اور کتنا مکمل ہے. آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی نبی کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے، مکے میں بھی مدینے میں بھی، تصدیق بھی سب سے پہلے کی، پیسے بھی نبی کے لیے لٹا دیے، اولاد بھی لٹا دی، جان بھی لٹا دی، سب کچھ دے دیا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک ہے. خدمت میں عروج کا مقام صدیق اکبر نے پایا رضی اللہ تعالی، اتنا اونچا مقام قیامت تک نہ کوئی پا سکتا ہے نہ کسی نے پایا. لیکن اس کے باوجود صدیق صدیق رہا، نبی نہیں بنا، ٹھیک ہے، صدیق صدیق رہا نبی. اور ایک دو باتیں یاد رکھیے کہ صدیق اکبر کا عشق نبی کے ساتھ اتنا اونچا تھا، اتنا مکمل تھا، اتنے عروج پر تھا کہ وہ جس طرح کوئی عاشق اور محبوب ہوتا ہے، اس طرح تعلق تھا صدیق اور نبی کا. صدیق اکبر پیغمبر کے عاشق تھے، محب تھے، اور نبی ابو بکر کے محبوب تھے. ٹھیک ہے، پیغمبر تو ہمارے بھی محبوب ہیں، ہمارے بھی حبیب ہیں، ہمیں بھی ان سے محبت ہے، لیکن جتنی محبت صدیق کو تھی اتنی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں مثال سے بات سمجھاتا نہیں بلکہ مثال نہیں واقعہ، کہ بہت سارے ایسے کام کہ جو صدیق اکبر کے اختیار میں نہیں تھے، یعنی جس طرح عاشق اور محبوب ہوتا ہے کہ عاشق یہ چاہتا ہے کہ جس طرح محبوب ہو میں اسی طرح کروں، جو محبوب چاہے وہ میں اسی طرح کروں، ٹھیک ہے نا بھائی، یہی ہے نا عاشق اور محبوب کا یہی فلسفہ ہے کہ جو کچھ محبوب پسند کرے میں اس طرح کروں، یہ عشق کا فلسفہ ہے۔ اب دیکھو ابو بکر نے اس فلسفے پر اپنی بساط کے مطابق عمل کیا، لیکن وہ کام جو صدیق اکبر کے اختیار میں نہیں تھے عشق میں پورے کرنے کے، اس کو اللہ نے پورا کر دیا۔ توجہ کرے ذرا، اس کو اللہ نے کس طرح پورا کیا کہ حضرت ابو حضور علیہ السلام کی عمر 63 سال تھی، ٹھیک ہے نا بھائی، تو اللہ نے ابو بکر کا نبی کے ساتھ عشق اتنا تسلیم کر لیا تھا کہ عشق میں ابو بکر اور نبی کو ایک جگہ پر اور ایک نہج پر اکٹھا کر دیا تھا کہ حضور کو عمر 63 سال دی اور صدیق کو عمر بھی 63 سال دی، دیکھو ایک ہو گئے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کی وفات سوار کے دن ہوئی، صدیق کی وفات بھی سوار کے دن ہوئی، حضور کی وفات ظہر کے بعد ہوئی، صدیق اکبر کی وفات بھی ظہر کے بعد ہوئی، حضور کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی 15 ہی دن پہلے بخار آیا، حضور کو وفات سے پہلے 4 مرتبہ غشی آئی، صدیق اکبر کو بھی 4 ہی مرتبہ غشی آئی، حضور نے وفات کے وقت مسواک مانگی، صدیق نے بھی وفات کے وقت مسواک مانگی، حضور کی مسواک کو عائشہ نے چبا کر حضور کو دیا کہ اب نرم ہو گئی ہے، تو صدیق نے جب مسواک مانگی تو وہ مسواک بھی عائشہ صدیقہ نے چبا کر صدیق کو دی کہ اب نرم ہو گئی ہے، اس لیے کہ عائشہ حضور کی بیوی تھی اور ابو بکر کی بیٹی تھی۔ یہ عشق میں وہ باتیں ہیں جو اختیار میں نہیں تھی لیکن اللہ نے پوری کی تاکہ عاشق اور محبوب کا تعلق پوری دنیا دیکھے، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق اکبر کو بھی وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، حضور کو زہر یہودیوں نے دیا، صدیق کو زہر بھی یہودیوں نے دیا، حضور کو زہر کھانے میں دیا گیا، صدیق اکبر کو زہر بھی کھانے میں دیا گیا، حضور کے زہر نے اثر 2 سال کے بعد کیا، صدیق کے زہر نے بھی اثر 2 سال کے بعد کیا، حضور کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی ایک آدمی شریک ہے، صدیق کے ساتھ بھی کھانے میں ایک آدمی شریک تھا، حضور کے ساتھ جو کھانے میں شریک تھا وہ شہید ہو گیا، حضور کو خدا نے بچا لیا، جو صدیق کے ساتھ شریک تھا وہ شہید ہو گیا، صدیق کو خدا نے بچا لیا۔ عشق مکمل کس طرح، کتنی ادائیں ایک ہیں۔ اور آپ دیکھیے حضور مکے میں، صدیق اکبر مکے میں، حضور پہاڑ پر، صدیق پہاڑ پر، حضور غار میں، صدیق غار میں، حضور ام مابت کے خیمے میں، صدیق ام مابت کے خیمے میں، حضور مدینے میں، صدیق مدینے میں، حضور علیہ السلام جنگ بدر میں، صدیق بدر میں، حضور احد میں، صدیق احد میں، حضور خندق میں، صدیق خندق میں، حضور خیبر میں، صدیق خیبر میں، حضور حنین میں، صدیق حنین میں، حضور تبوک میں، صدیق تبوک میں، حضور علیہ السلام عشیرہ میں، صدیق عشیرہ میں، حضور فتح مکہ میں، صدیق فتح مکہ میں، حضور 27 جنگوں میں خود گئے، صدیق بھی نبی کے ساتھ 27 جنگوں میں خود گئے، حضور گلی میں، صدیق گلی میں، حضور مزار غار میں، صدیق غار میں، اور دیکھیے حضور علیہ السلام پہاڑ پہ، صدیق پہاڑ پہ، حضور مدینہ کے بازار میں، صدیق مدینہ کے بازار میں۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو اپنے اختیار کی بھی تھی لیکن اللہ نے برابر کر دی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ نے چکی پیسی، صدیق کی بیٹی اسما نے بھی چکی پیسی، حضور کی بیٹی زینب کو دھکا دیا گیا، صدیق کی بیٹی اسما کو بھی دھکا دیا گیا، اور حضور علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین شہید کیے گئے، صدیق اکبر کے نواسے عبداللہ بن زبیر بھی شہید کیے گئے، حضور کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا بھی سر کاٹا گیا، حضور کے نواسے کو خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا، حضور کے نواسے کو شہید کرنے سے پہلے خاندان کو ذبح کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی شہید کرنے سے پہلے خاندان کو ذبح کیا گیا۔ جب حضور کی وفات کا وقت آیا حضور نے فرمایا اللہم فر رفیق الاعلی، یہ دعا مانگی کہ اللہ میں تیری رفاقت چاہتا ہوں، جب صدیق کی وفات کا وقت آیا تو ان کی زبان سے بھی یہی لفظ نکلے اللہم فر رفیق الاعلی، حضور کے آخری لفظ یہ تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز نہ چھوڑنا، تو صدیق کی وفات کے وقت بھی ان کے آخری لفظ یہ تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ حضور کی جب وفات ہوئی تو جس چارپائی پہ حضور کا جنازہ آیا وفات کے بعد اسی چارپائی پہ صدیق اکبر کا جنازہ آیا، اور جو چادر حضور کے چہرے پہ ڈالی گئی وہی چادر صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی، اور جس حجرے میں حضور کی قبر بنی اسی حجرے میں صدیق کی قبر بنی، اور قیامت کے دن جس حجرے سے نبی اٹھیں گے اسی حجرے سے صدیق اٹھیں گے، جب نبی اٹھے گا اسی وقت صدیق اٹھے گا، جس طرف نبی جائیں گے اسی طرف صدیق جائیں گے، جس پرچم کے
نیچے نبی کھڑے ہوں گے، اسی پرچم کے نیچے صدیق کھڑے ہوں گے، جس حوض کوثر پہ پیغمبر پہنچیں گے اسی حوض کوثر پہ صدیق پہنچیں گے، نبی بھی پہنچے گا صدیق بھی پہنچے گا۔ عشق کی وہ انتہا ہے جس کو میری اور آپ کی عقل تسلیم نہیں کر سکتی، اس کو یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ ٹھیک ہے، میری بات کچھ سمجھ میں آپ کو آئی؟ تو دیکھیے ابو بکر کا عشق کتنا پورا ہے اور کتنا مکمل ہے، اور اتنا ابو صدیق اکبر کا عشق اتنا مکمل تھا، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود ابو بکر کو صداقت کا تاج تو ملا، نبوت نہیں ملی۔ ساری باتوں کے باوجود ابو بکر کو صداقت تو ملی، نبوت ملی، اور یہ الو کا پٹھا کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے میں خدمت کرتا کرتا نبی بن گیا ہوں۔ خدمت کرتا کرتا کس کی خدمت؟ خدمت ملکہ وکٹوریا کی کرتا رہا اور نبی اللہ کا بن گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی بھی ان کا تھا، خدمت بھی ان کی تھی۔ ٹھیک ہے، میری کچھ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ تو میرے دوستو، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ قادیانیوں کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم علیحدہ امت نہیں ہیں، ہم حضور کے ماننے والے۔ ہم کس کے ماننے والے؟ تو یہ وہ غلط کہتے ہیں، حضور کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ آپ کسی قادیانی سے بات کریں تو وہ کہے گا یار مولویوں کا چکر ہے، مولوی ایک دوسرے کو بھی برا کہتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو، دیوبندی بریلویوں کو، تو ہمیں بھی انہوں نے کہہ دیا تو کیا ہوا؟ وہ اپنے آپ کو اس طرح فرقہ وارانہ اختلاف کی آڑ میں بچانا چاہتے۔ ٹھیک ہے نا، یہ قادیانیوں کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ آپ میں سے کسی آدمی کو کسی قادیانی سے واسطہ پڑ جائے اور آپ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ اگر آپ مولوی نہ ہوئے، آپ کی داڑھی نہ ہو، تو قادیانی آپ سے اور انداز میں بات کریں گے، اور آپ کی داڑھی ہو تو اور انداز میں بات کریں گے۔ وہ سب سے پہلے بات یہاں سے شروع کریں گے کہ مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا، مولویوں نے بیڑا، بات یہاں سے شروع کریں۔ یہ ایک ذہن بن گیا لوگوں کا، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیڑا سارا یہ جو مولوی نہیں ہے یہی اٹھائے پھر رہے ہیں اور مولویوں نے اس کو غرق کر دیا تھا۔ ہے جی، حیرانی کی بات ہے بھائی، اللہ کے بندے مولوی کوئی نبی تو نہیں ہوتے؟ کوتاہیاں کمزوریاں ہر آدمی میں ہوتی ہیں، لیکن ان کوتاہیاں اور کمزوریوں کے باوجود علماء دین کا کام نہیں کرتے، چٹائیوں پر بیٹھ کر دین کی حفاظت کے لیے خدمت نہیں کرتے علماء۔ اور ہمارے ہاں تو یعنی جس آدمی کو گھر میں عورت نہیں بیٹھنے دیتی، بوڑھی نہیں بیٹھنے دیتی، وہ مسجد میں آ کر مولوی پر روب ڈالتا ہے۔ یہ تو فیشن بن گیا، بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ مولوی جی لوٹائے تھے کیوں پیا؟ مولوی تیرے پیو کا نوکر ہے، لوٹا چکے لوٹا کیوں پیا؟ ہر بندہ یہی چاہتا۔ یہاں آپ کے ہاں تو علماء کا بڑا احترام ہوگا، میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں تو اور جگہوں کی بات کرتا ہوں، پورے دنیا میں، پورے ملک میں، ہم یہاں بھی، پاکستان میں بھی، عرب میں بھی میں پھرتا رہتا ہوں۔ تو عام طور پر یہ روایت غلط، کمزوریاں ہوتی ہیں، مولوی کوئی فرشتے نہیں ہیں، ان میں بھی کمزوری ہو سکتی ہے اور ہوتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر تو آپ دیکھیں کہ ایک آدمی آپ کے دین کی حفاظت کا ذمہ دار ہے اور آپ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے، کوشش کرتا ہے، قرآن بچوں کو پڑھاتا ہے، دین کے مسائل بتاتا ہے، اور روکھی سوکھی کھا کر آپ اس یو کے میں تو میں نے دیکھا کہ سب سے کم تنخواہ صرف مولوی کی ہے۔ ٹھیک ہے نا، میرے نقطہ نظر میں تو یہ، میں نے تو جہاں دیکھا، یہاں شاید علماء کی زیادہ تنخواہ ہو، لیکن جہاں میں نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود چار پانچ سال تک تو بہرحال ہر آدمی جب تک فری نہیں ہوتا اس وقت تک تو وہ آپ کے شکنجے میں رہتا ہے، اور جب فری ہو گیا تو پھر کہتے دیکھو جی جدو نواں نواں آیا سی تو ادو ساری ہر گل منتا سی تو ہوں گل کھلی ہو گئی ہے، ہوں سارے تھلے نہیں لگتا۔ سبحان اللہ، آپ بھی موقع کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کا کام کرنے کی توفیق اور دین سے محبت نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، تو میں آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ قادیانیوں کے تین حربے، تین حربوں کے ذریعے قادیانی لوگوں کو گمراہ کرتے، تین باتیں۔ سب سے پہلے قادیانی یہ کہے گا کہ یار مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا، جس طرح میں نے بات کی، علماء کی مخالفت سے بات شروع ہوگی۔ اور اللہ کے بندو، علماء جیسے کیسے بھی ہیں دین کی تو بات کرتے ہیں، تو قادیانی پرویزی جب بات کرے گا مولوی کے خلاف کرے گا، مولوی کی دشمنی کی بات کرے گا، تاکہ یہ لوگ مولوی کے قریب نہ جائیں، مولوی کے پاس نہ بیٹھیں، مسجد میں نہ جائیں، چٹائی پر نہ جائیں، مولوی کو دیکھیں تو اگلی گلی سے گزر جائیں کہ بھئی قریب نہ جائیں۔ جب آپ مولوی کے پاس ہی نہیں آئیں گے، آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ یہ قادیانی ہے، اس کے یہ عقیدے ہیں، یہ دین کا ڈاکو ہے، یہ دین کا دشمن ہے، آپ کو کون بتائے؟ آپ کو علماء نے بتانا ہے، تو اس سے آپ کو متنور کر دیا کہ اس کے قریب نہ جائیں۔ یہ ایک حربہ ہے سب سے بڑا، جتنے بھی بڑے بڑے باطل فرقے اسلام کا نام لے کر اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور نام اسلام کا لے کر کفر پھیلاتے ہیں، وہ آپ کے سامنے جب بھی بات کریں گے علماء کی دشمنی اور مخالفت کی بات کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قادیانی جب بات کرے گا تو وہ کہے گا جی ہم تو ختم نبوت کو مانتے ہیں. ہم کس کو مانتے ہیں؟ یہ میرے پاس ایک قادیانیوں کی کتاب تازہ آئی ہے اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں یہ کتابیں پڑھ کر کہ بھی پاکستان میں تو ان کتابوں پر کیونکہ پابندی ہے اس لیے وہاں یہ پھیلا نہیں سکتے، اور یہاں انہوں نے یہ رسالے اور کتابیں پھیلانا شروع کر دی. یہ دیکھیے یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے آیت خاتم النبیین. دیکھ رہے ہیں یہ قادیانیوں نے شائع کی ہے اور یہاں یو کے سے شائع ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایڈریس بھی لندن کا لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ پڑھ کر ایک عام آدمی جو جس کا دین اور علماء سے کوئی واسطہ نہیں وہ یہ پڑھ کر ضرور کہے گا کہ قادیانی ختم نبوت کے قائل ہیں. قادیانی ختم نبوت کے اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی 40 حدیثیں ختم نبوت کے بارے میں، بلکہ حدیثیں تو 200 ہیں، 40 حدیثوں کا ترجمہ غلط کیا ہے اس کتاب میں، اور یہ 100,000 کی تعداد میں کتاب شائع کر کے پورے یو کے میں ہر مسلمان گھر میں پھیلائی گئی ہے، اور اب یہ انگریزی میں بھی چھائے ہوئی ہے. اور آپ دیکھیے اس کا کاغذ اور یہ کتنی خوبصورت کتاب ہے. اب یہ پڑھ کر ایک آدمی کہے گا یار چھوڑو مولویوں کی باتوں کو، وہ تو کہتے ہیں ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، آدمی گمراہ ہو جاتا کہ نہیں. اب ایک آدمی اگر سوال کرے جی حضور علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو کہتے ہیں خاتم کا معنی ختم کرنے والا نہیں، اس میں یہ لکھا ہے خاتم کا معنی ختم کرنے والا نہیں. بھائی خاتم کا کیا معنی؟ تو کہتے ہیں خاتم کا معنی مہر ہے. خاتم کا معنی جس طرح کہتے ہیں نا خاتم اللہ علی قلوبہم کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، تو کہتے ہیں خاتم کا معنی مہر ہے، حالانکہ وہ خاتمہ ہے اور یہ خاتم ہے. کہتے ہیں یہ ختم کا معنی مہر ہے. تو چلو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے مہر ہو گئی. کہنے لگے خاتم اللہ خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ کہ حضور علیہ السلام نبوت پر مہر لگا رہے ہیں، تو مرزا قادیانی نے دعویٰ جب نبوت کا کیا تو حضور نے اس کی نبوت پر بھی مہر لگا دی کہ ٹھیک ہے جا، مہر لگ گئی. تو ترجمہ غلط ہو گیا، حالانکہ مہر اس وقت لفافے پر لگتی ہے جب لفافہ بند ہو جاتا ہے. جب لفافہ بند ہوتا ہے اس وقت مہر لگتی ہے. آپ ڈاکخانے میں جائیں تو ڈاکخانے میں جب مہر لگتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جاری ہو گئی، کہ اس کے اندر سے جو مرضی کھولو، یہ مطلب ہوتا ہے. مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ منزل مقصود سے پہلے اس کو کھول کوئی نہیں سکتا، اب بالکل بند ہو گئی. اگر اس کا معنی مہر ہی ہو تو مہر کا مطلب بھی تو بند کرنا ہوتا ہے، مہر لگتی بھی آخر میں ہے. ایک آدمی یعنی خط لکھ رہا ہے، آخر میں دستخط کرے گا، مہر لگائے گا، لگائے گا کہ نہیں؟ تو مہر لگتی کب ہے؟ آخر میں. اگر اس کا معنی مہر ہی ہو وہ بھی آخر میں ہوتی ہے، اور مہر ہی ہو اگر اس کا معنی تو وہ بھی لفافے کو بند کرتے وقت لگاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں نہیں، مرزا قادیانی کی نبوت پر حضور نے مہر لگا دی اور حضور جس جس کو چاہتے ہیں مہرے لگا کر دے رہے ہیں کہ بھائی تو بھی نبی ہے، تو بھی نبی ہے، تیرے اوپر بھی مہر لگ گئی، تیرے پر. بھائی مہر اگر حضور نے نبوت حضور کے بعد جاری ہونا ہوتی تو حضور نے فرمایا کہ لو کان آبادی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو عمر فاروق کا سر اس لائق تھا کہ اس کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جاتا. تو اس کہانی نو نبوت ملنی تھی. وہ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ مور اس پر بھی لگی. میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے ہر نبی کے مور کندھے پر ہوتی ہے، اس کی مور آنکھ پر لگا گیا. یہ آنکھ تے لگ گئی تو بتی بجھ گئی، تو ایک اکھو کانا سی خیر نہ، تو مور کتنے لگ گئی؟ آنکھ تے لگ گئی. یہ اچھا نبی ہے جس کی مور آنکھ پر لگ گئی. تو پہلا حربہ ہے مولویوں کے خلاف بات کا کرنے کا، اور دوسرا حربہ ہے ختم نبوت کا، کہیں کہ جی ہم قائل ہیں. یہ جھوٹ بکتے ہیں، کوئی ختم نبوت کا قائل نہیں. قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ غلط کرنا کوئی بہادری ہے؟ بھائی 1400 سال سے ایک آیت کا ترجمہ ساری دنیا کے علماء نے کیا ہے، وہی ہوگا یا جو مرزا قادیانی کرے گا وہ ہوگا؟ 1400 سال والا ہوگا نا. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کو رحمۃ اللہ علیہ 1953 کی تحریک میں ان کو گورنمنٹ نے گرفتار کیا اور ان کو سزائے موت جب حکم ہوا تو اس عدالت میں جسٹس منیر نے ان سے پوچھا کہ شاہ جی آپ مرزا قادیانی کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو شاہ جی نے فرمایا کہ اس کا یہ کفر ہے، اس کا کفر گنایا. اس کے بعد جسٹس منیر نے مرزا بشیر الدین محمود کو بلایا، مرزا قادیانی کے لڑکے کو، یہ ان کا جو خلیفہ تھا پہلا, اور اس سے پوچھا کہ تیرے باپ کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو چونکہ قرآن کی آیتوں کا معنی غلط کرنے میں ان کو بڑی مہارت ہوتی ہے, تو کہنے لگا میرے باپ کا نام تو قرآن شریف میں آیا. میرے باپ کا نام کہاں آیا؟ قرآن شریف. دیکھو کتنا عجیب آدمی ہے, ادھر کہتا میں خدمت کرتا کرتا نبی بنا ہوں, اور ادھر 1400 سال پہلے قرآن میں نام بھی آ گیا ہے. کہتا ہے کہ میرے باپ کا نام کہاں آیا ہے؟ قرآن میں. ان کا کہاں آیا؟ کہنے لگا قرآن میں نہیں آیا, مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد, من بعد اسمہ احمد. یہ خوشخبری ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ میرے بعد آخر زمان ایک نبی آئے گا جس کا نام فرش پہ محمد ہوگا, عرش پہ احمد ہوگا. مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد, اس احمد سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اس نے کیا ترجمہ کیا کہ میرے باپ کا نام قرآن میں احمد آیا ہے. تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے کہ میں نے اس سے کہا کہ بھئی تیرے باپ کا نام تو غلام احمد تھا, یہ تو احمد ہے, یہ کیا ہے؟ اور پنجابی دے وچ جدا نام غلام احمد ہوئے انہوں کہندے نے گاما. کی کہندے نے؟ تو اسے جان دے ہوگے, بلکہ وہ ایک اکھ ایک بتی بجی سی تو انہوں کہندے سی گاما کانا. کی کہندے سی؟ گاما. جس کا نام غلام احمد ہو پنجابی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ گاما. تو شاہ جی نے کہا تیرے پیو دی تے ایک بتی بجی سی تے انہوں لوگ کہتے سی گاما کانا, تیرے باپ کا نام تو غلام احمد تھا. تو کہنے لگا غلام ایسے ہی تھا, ایویں سی غلام, اصل نام احمد سی, اصل نام احمد تھا, غلام ایسے ہی تھا. شاہ جی چپ کر گئے. بعد میں شاہ جی کے بیان دینے کی باری آئی تو اس نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ تو شاہ جی نے کہا میرا نام ہے اللہ. تو اس مرزے نے کہا آپ کا نام تو عطا اللہ ہے. شاہ جی نے کہا عطا ایسے ہی ہے, میرا نام ہے اللہ, اور اللہ ہی نبیوں کو بھیجتا ہے, میں نے اس مردود کو نہیں بھیجا. تو جس طرح کا سوال ہوا اسی طرح کا جواب ہوا. تو قرآن کا معنی بدلنے میں ان کو مہارت ہوتی ہے, قرآن کا معنی بدلنے میں ان کو مہارت ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے کفر اور ان کی اس چال اور عیارانہ سوچ سے امت مسلمہ کو بچائے. ٹھیک ہے, تو یہ دوسرا حربہ ہوتا ہے قادیانیوں کا ختم نبوت پر ایمان کی بات کا. اور تیسرا حربہ ان کا ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ آسمانوں پر زندہ نہیں ہیں, وہ اس وقت فوت ہو گئے تھے, اور جس عیسیٰ نے آنا ہے وہ مرزا قادیانی کی شکل میں آ گیا ہے. نعوذ باللہ, یہ چکر ہے. میں نے ایک قادیانی سے بات کی, اس نے مجھے کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا ہم کتابیں چھاپتے ہیں, فیصل آباد میں ہمارا کتب خانہ ہے پاکستان میں, اور یہ ہوں. تو وہ سمجھنے لگا شاید یہ کوئی کاروباری آدمی ہے, اس کو پتہ نہیں. تو میں نے کہا کہ مرزا قادیانی کو تم کیا مانتے ہو؟ کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہیں. میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہنے لگا قرآن میں نہیں آیا کہ عیسیٰ نے آنا ہے اور حضور نے بھی فرمایا عیسیٰ نے آنا ہے؟ میں نے کہا بالکل فرمایا. تو کہنے لگا جس عیسیٰ کے آنے کی حضور نے خبر دی ہے وہ مرزا قادیانی ہے. نعوذ باللہ. اب دیکھو, اس نے کہا کہ تم مولوی لوگ پوری دنیا کو گمراہ کرتے پھر رہے ہو, تمہارا پیر عطا اللہ شاہ بخاری احراری مولوی دنیا میں فساد مچاتا تھا. نعوذ باللہ, یہ اس نے کہا. اور کہنے لگا کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ تو بنی اسرائیل کے نبی تھے. کس کے نبی تھے؟ اور اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. یہ تو حقیقت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے, اور بنی اسرائیل کا معنی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اور جو لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو نبی مانتے ہیں ان کو یہودی کہا جاتا ہے. وہ کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت پیدا ہوئے تھے وہ تو بنی اسرائیل کے نبی تھے اور عیسائیوں کے نبی تھے. آپ اس عیسائیوں کے نبی کے دوبارہ آنے کا انتظار کر رہے ہیں, اور مرزا قادیانی جو ہے یہ حضور کا امتی ہے اور عیسیٰ ہے, تو آپ بنی اسرائیل والے عیسیٰ کو تو مانتے ہیں, آپ محمد کی امت کا جو عیسیٰ آ گیا ہے قادیان میں اس کو کیوں نہیں مانتے؟ کتنا بڑا دھوکہ ہے, یہ فریب ہے کہ نہیں؟ اگر ایک آدمی اس کے جواب کو نہ جانتا ہو وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. لیکن اگر آپ یہاں بیٹھ کر میری باتوں پر غور کریں گے تو قادیانی مرزا طاہر کا باپ بھی آ جائے آپ کے ایمان پر حملہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, میری باتوں کو یاد رکھیں گے. جب اس نے میری مجھ سے یہ بات کی, میں نے کہا میں طالب علم ہوں اور زیادہ پڑھا ہوا نہیں ہوں بے شک, لیکن میں تمہاری ان چالوں سے واقف ہوں. میں نے اس سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے پہلی امت کے عیسیٰ انہوں نے دوبارہ نہیں آنا بلکہ مرزا قادیانی آ چکا ہے. تمہیں پتا ہے کہ اس عیسیٰ بن مریم نے اللہ کے سامنے رو کر دعا کی تھی کہ اللہ میری دعا, اے اللہ میری دعا قبول کر, میں اس اپنی امت سے تنگ ہوں, اے اللہ اے کاش میں نبی بنا کر نہ بھیجا جاتا بلکہ میں محمد مصطفیٰ کا امتی بنا کر بھیجا جاتا. اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور اب جب دنیا میں وہ دوبارہ آئیں گے حضور کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے, خدا نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور اس کے بعد ان کو آسمانوں پر بلا لیا اور چوتھے آسمان پر وہ اس وقت حیات ہیں. تم کہتے ہو مرزا قادیانی مسیح بن کر آ گیا, اللہ کے نبی کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ چونکہ ایک اپنے دور کا نبی عیسیٰ بن مریم اسی کو دوبارہ آنا ہے اور تیرے پر نبوت کا دروازہ ہے پیغمبر چونکہ بند ہو گیا ہے, اس لیے اے نبی میں اتنی نشانیاں اس عیسیٰ بن مریم کی دنیا میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ پوری امت کا کوئی آدمی کسی جھوٹے مسیح سے گمراہ نہ ہو جائے. اس لیے قرآن اور حدیث میں اس عیسیٰ بن مریم کی 135 نشانیاں موجود ہیں. کتنی نشانیاں؟ اتنی نشانیاں پورے قرآن میں نہ قیامت کی ہیں نہ کسی صحابی کی ہیں کہ نہ کسی نبی کی ہیں, عیسیٰ بن مریم کے آنے کی 135 نشانیاں. کتنی نشانی؟ 135 نشانیوں میں آپ نے 5 نشانیاں یاد کر دی. کوئی قادیانی کہے کہ مرزا قادیانی مسیح موعود ہے عیسیٰ ہے, آپ ان کو 5 نشانیوں میں ایک نشانی ضرور آپ پریم ہوگا. نام کیا ہوگا؟ نام کیا ہوگا؟ عیسیٰ. اس کا نام کیا ہے؟ گاما کانا. اس کا نام کیا ہے؟ گاما کانا. تو جس مسیح نے آنا ہے اس کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ. اور ان کی اماں کا نام مریم ہوگا, دوسری نشانی. اماں کا نام کیا ہوگا؟ تو یہ ماں کا نام سی چراغ بی بی, اور بلکہ انہوں کہندے سی کسیٹی. یہ کتابہ کی لکھا ہے کی کہندے سی او دا نام کی سی کسیٹی. یعنی جس عیسیٰ نے آنا ہے اس کا نام عیسیٰ ہے, ماں کا نام مریم ہے, ماں کا نام. اور تیسری نشانی کہ اس نے دمشق کے مینارے پر اترنا ہے آسمانوں سے. امام مہدی ان کے آنے سے 7 سال پہلے آ چکے ہوں گے اور امام مہدی دمشق کی جامعہ مسجد میں نماز عصر کے لیے مصلے پر کھڑے ہوں گے, قطاریں لگ چکی ہوں گی کہ اوپر دیکھیں گے تو جناب مینار پر عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے. سیڑھی لائی جائے گی اور لا کر ان کو سیڑھی سے اتارا جائے گا. جب وہ زمین پر آئیں گے تو ان کے بالوں سے پانی ٹپکتا ہوگا, کپڑے سفید ہوں گے جیسا کہ وہ ابھی غسل کر کے آئے. یہ حضور نے نشانیاں بتلائی. کس نے نشانیاں بتلائی؟ جب نیچے آئیں گے تو مسیح امام مہدی فرمائیں گے جماعت آپ کراؤ, عیسیٰ فرمائیں گے نہیں میں نبی اس زمانے کا تھا, میں آج محمد کا امتی بن کر آیا ہوں, اس لیے جماعت تم کراؤ. چنانچہ امام مہدی جماعت کرائیں, چنانچہ امام مہدی جماعت. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ تو تیسری نشانی سمجھ میں آ گئی. اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ دنیا میں ان کی اولاد, ان کی شادی ہوگی, ان کی اولاد ہوگی, ان کی شادی ہوگی اور ان کی اولاد. اور پانچویں نشانی یہ ہے کہ ان کی وفات مدینے میں ہوگی اور ان کی قبر حضور علیہ السلام کے روضے میں جو چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے وہاں ان کی قبر بنے, وہاں ان کی قبر. پانچ نشانیاں یاد ہو گئی. اس کے علاوہ میں نے 130 نشانیاں چھوڑ دی. ٹھیک ہے, آپ کے پاس اگر وقت ملے تو وہ 130 نشانیاں بھی یاد آپ کر سکتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, یاد کر سکتے ہوں. ایک دوجے والے ویختے ادھر ویختے جا میں تے کو چندے کی اپیل کر چڑی ہے. مول بھی چندہ منگے نا تو ادا دیکھتے جی گانگ واچی ہوں. اللہ سمجھنے کی توفیق دی, اللہ تعالی سمجھنے کی. میری بات سمجھ میں آئی؟ میں پچھلی دفعہ جب یہاں آیا تو میں نے یہاں کے, حالانکہ پاکستان میں ہمارا کام ہے اسلامی کتابیں چھاپنا اور زیادہ تر خمینی کے بارے میں, شیعہ کے بارے میں کتابیں ہم چھاپتے, لیکن یہاں ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ قادیانی کام کر رہے ہیں زیادہ, اس لیے میں نے یہاں قادیانیوں کے بارے میں دو بڑی کتابیں لکھی ہیں اور ان کتابوں کو پورے یو کے میں ہم تقسیم کر رہے ہیں. اور ان کتابوں میں ایک کتاب میں میں نے 135 نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی لکھی, اور وہ کتابیں انشاءاللہ آپ تک پہنچیں گی اور آپ ان کو یاد کر سکیں گے. ٹھیک ہے نا بھائی, وہ اردو میں بھی ہے اور اب انگریزی میں وہ کتاب چھپ رہی ہے. یہ وہ کتاب, اس کتاب میں 135 نشانیاں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی. کتنی نشانیاں؟ اور اس کتاب میں ایک اور بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے, ان میں 27 نمبر گامے کانے کا ہے. 27 نمبر ہجے 3 ہو رونے نے خیال کرے جے وہ ادا دے جمدے رہنے. اچھا یہ 27 نمبر کس کا ہے؟ گامے کانے کا. اور باقی جو 26 ہیں وہ کون کون تھے, ان کا حشر کیا ہوا, وہ بھی میں نے اس میں لکھا ہے. حضور کے دور سے لے کر آج تک جو بڑے بڑے آدمی آئے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے, ٹھیک ہے. اور ختم نبوت پر 40 قرآن کی آیتیں اور 40 حدیثیں جو اس چارٹ میں ہیں, وہ چارٹ دیکھا ہم نے, یہ چارٹ بھی ہم نے شائع کیا پاکستان میں, اور اللہ کے فضل سے اس وقت یہ چارٹ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اور اب ہمیں یہاں دوست کہہ رہے ہیں کہ اس چارٹ کا انگریزی میں ترجمہ کراؤ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کوئی ایسا آدمی پیدا کرے جو اس چارٹ کا انگریزی میں ترجمہ کرائے اور پورے یورپ یو کے کی ہر مسجد میں یہ چارٹ لگ جائے. ٹھیک ہے, تو اس کتاب کے اندر 40 قرآن کی آیتیں اور 40 حدیثیں ختم ہیں اس کے بارے میں اور باقی چیزیں بتائیں. اور یہ کتاب ہے قادیانی غیر مسلم کیوں, یہ کتاب, اس کتاب میں قادیانیوں کے کافر ہونے کی 100 دلیلیں. کتنی دلیلیں؟ یہ کتاب آدمی ایک مرتبہ پڑھ لے وہ مناظر اعظم بن جاتا, کوئی قادیانی اس کے قریب گزر نہیں سکتا, وہ کہے گا اس سے آگے یا پیچھے ہو کر گزرو. ٹھیک ہے, میری کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی. قادیانیوں کے حربوں کا پتہ چلا ہے. میرے دوستو آپ سارے اسلام کے مبلغ ہیں, میں بات ختم کر رہا ہوں, دعا کے بغیر کوئی آدمی نہ جائے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ قادیانی جو کچھ کر رہے ہیں اگر آپ کوئی قادیانی اس کے قریب گزر نہیں سکتا, وہ کہے گا اس سے آگے یا پیچھے ہو کر گزرو. ٹھیک ہے, میری کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی. قادیانیوں کے حربوں کا پتہ چلا ہے. میرے دوستو آپ سارے اسلام کے مبلغ ہیں, میں بات ختم کر رہا ہوں, دعا کے بغیر کوئی آدمی نہ جائے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ قادیانی جو کچھ کر رہے ہیں اگر آپ چپ کر گئے اور قادیانیوں کو یہ کام کرنے دیا تو اپنے ایمان کی خیر منائیں, یہ نمازیں کوئی حیثیت نہیں رکھیں گی کہ قادیانیوں کا پروپگنڈا آپ کے سامنے ہو رہا ہو اور آپ چپ کر کے گھروں میں بیٹھ رہے ہیں. اللہ کی پھٹکار ہوگی کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے ڈاکو جگہ جگہ لٹریچر پھیلائیں. میں چپ کر جاؤں, مولوی چپ کر جائیں, آپ چپ کر جائیں, ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا. یہ میری بات یاد رکھیں, یہ بہت بڑی بات ہے, چھوٹی بات نہیں. جنگ یمامہ میں جب صدیق اکبر نے لشکر بھیجا ختم نبوت کے منکر مسیلمہ قذاب کا مقابلہ کرنے, جس نے سب سے پہلے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا, تو اس جنگ میں 1000 آدمی شہید ہوا تھا, اس میں 700 قرآن کے قاری شہید ہوئے تھے. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ مکے اور مدینے کی کریم تھی صحابہ کی جو اس میں شہید ہو گئی, لیکن ان کے مقابلے میں مسئلہ رسول اللہ کی عزت کا تھا, مسئلہ ختم نبوت کا تھا, اس لیے مجھے افسوس نہیں ہے کہ وہ شہید ہو گئے اور پیغمبر کی ختم نبوت کا ڈاکو مسیلمہ قذاب مارا گیا. اور اس جنگ میں جو مسیلمہ قذاب کے مقابلے میں لڑی گئی, حضرت عمر فاروق کا بڑا کہ چھوٹے بھائی حضرت زید بن خطاب شہید ہوئے اور حضرت عمر کے لڑکے عبداللہ بن عمر زندہ بچ کر آئے, تو عمر فاروق نے ان سے کہا بیٹے تیرا چچا شہید ہو گیا, تو کیوں نہیں شہید ہوا, تو بھی ٹکڑے ہوتا, تاکہ قیامت کا دن میں رسول اللہ سے کہتا ہے اللہ کہ رسول میرا بیٹا تیرے نام پر تمہاری ختم نبوت کے لیے شہید ہو گیا. یہ ختم نبوت کا اتنا اہم مسئلہ, میں نے آپ سے یہ اپیل نہیں کی کہ آپ شہید ہونے کے لیے تیار ہو جائیں, ٹھیک ہے نا بھائی, یہ مسئلہ نہیں, لیکن آپ سے صرف اتنی درخواست ہے کہ قادیانیوں کے کفر پر اور قادیانیوں کے پروپگنڈے سے آگاہ ہو. آگاہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کچھ بات میری سمجھ میں آپ کو آئی ہے؟ یہ 135 نشانیوں میں کتنی آپ نے یاد رکھی ہیں؟ 5. پانچ. اور حرب قادیانیوں کے کتنے آپ نے یاد رکھے؟ اب دیکھیں قادیانیوں سے میں نے یہ سوال کیے ہیں 10 سوال. کتنے سوال کیے؟ یہ کتاب اردو میں ہے اور پچھلی دفعہ اس کتاب کا کئی دوستوں نے یہاں خرچ برداشت کیا تھا اور یہ چھپ گئی, اور باقی یہ سارا لٹریچر کل 9 کتابیں ہیں. اس میں آخر میں ہم نے 10 قادیانیوں سے اعتراض کیے. قادیانیوں سے کتنا اعتراض؟ قادیانیوں سے, قادیانیوں سے 10 سوال. ان 10 سوالوں میں 3 سوال آپ یاد رکھیں, ٹھیک ہے نا بھائی؟ بعد چیرا نہ کرا کے یاد کرا کرا کے مار دیتا مولوی نے, ٹھیک ہے؟ بات میری سمجھ میں آئے گی. کتنے سوال یاد رکھنے؟ یہ اس کتاب کے شروع میں قادیانیوں کے 5 حربے ہیں. کتنے حربے؟ 5 حربے کہ کس کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور آخر میں 10 سوال ہیں, اور درمیان میں 100 دلیلیں ہیں قادیانیت کے کفر کی. اب دیکھو ان 10 سوالوں میں 3 آپ نے یاد رکھنے, مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. پہلا سوال کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں لکھا ہے کہ 14ویں صدی آخری صدی ہے, 14ویں صدی, اور یہ 14ویں صدی ختم ہوئے 9 سال ہو گئے, 9 سال اوپر ہو گئے, 9 سال. تو مرزا جھوٹا نکلا کہ سچا؟ تو مرزے نے کیا کہا کہ 14ویں صدی آخری ہے, اور جو جھوٹا نکلے وہ نبی ہوتا ہے, اور جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں نکلتا, ٹھیک ہے؟ تو آپ کسی قادیانی سے ملاقات کریں, کچھ نہ کہیں, صرف یہ کہیں کہ 14ویں صدی ختم ہو گئی, بس. آپ اتنی بات کہیں گے وہ آپ کے قریب سے نہیں گزرے گا, وہ کہے گا اے انہوں کسی مولوی دی پان چڑھ گئی, یہ کسی مولوی کو بیٹھا لگ رہا, ٹھیک ہے؟ 14ویں صدی ختم ہو, اس لیے کہ مرزا قادیانی کو کسی نے کہا تھا کہ جس عیسیٰ دن مریم نے آنا ہے اس کے تو 40 سال بعد قیامت آنی ہے. کہنے لگا بالکل, میرے مرنے کے 40 سال بعد قیامت آئے گی, اور 14ویں صدی آخری ہے, 14ویں صدی. حالانکہ یہ جو 14ویں صدی ہے یہ ختم جو ہوئی ہے یہ 1908 میں مرزا قادیانی مرا ہے, اور اس کے تقریباً 50-60 سال بعد صدی ختم ہوئی ہے, ٹھیک ہے؟ اب صدی جو ختم ہو گئی اور اس نے کہا میرے مرنے کے بعد جب 14ویں صدی ختم ہوگی قیامت آ جائے گی, دنیا ختم ہو جائے گی, تو مرزائیوں سے کہیں کہ اگر تمہارا نبی سچا ہے تو تم خود کشی کر کے مر جاؤ اور اپنے اوپر قیامت طاری کر لو, اپنے اوپر قیامت طاری کر لو, تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں, تمہارا باپ مرزا قادیانی لے کے آ کے 14ویں صدی آخری ہے. اور آپ بے شک ان کو چیلنج کر دیں, ٹھیک ہے؟ میں ابھی 15-20 دن یہاں ہوں, اگر میں یہاں نہ ہوں ختم نبوت کا دفتر لندن میں موجود ہے, اس سے رابطہ قائم کر لیں, اور اس دفتر والوں سے اگر کوئی قادیانی مناظرہ کرے جی مرزا صاحب نے نہیں لکھا, ٹھیک ہے, تو وہاں کتابیں ساری موجود ہیں, اور اگر اللہ تعالیٰ فضل کرے ہم یہ کتابیں انگریزی میں جلدی شائع کر رہے ہیں, ان کا انتظام جلدی ہو گیا تو ہم یہ کتاب آپ کے گھر گھر میں پھیلا دیں گے. تو حوالہ موجود ہے, کتاب موجود ہے, 100 دلیلیں موجود ہیں, ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں تو کہ مرزا قادیانی نے لکھا کہ 14ویں صدی آخری ہے, تو جو قادیانی ملے اس کے قریب سے گزر جائے اور کہیں 14ویں صدی ختم ہو گئی, بس مسئلہ حل ہو جائے. دوسری بات آپ نے کیا کہنی ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب کتاب البریہ میں لکھا ہے کہ میں انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہوں, میں انگریزوں کا. تو آپ نے قادیانی سے پوچھنا کہ کوئی نبی بھی کسی کافر کا لگایا ہوا بوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے, یہ کہتا ہے مجھے انگریز نے پیدا کیا ہے, انگریز نے میرا بوٹا لگایا. اور تیسرا سوال ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے اس کی وحی کا نام ہے, جو وحی کی کتاب ہے نا مرزائیوں کی, اس کا نام ہے تذکرہ. کیا نام ہے؟ تذکرہ. قرآن کہتا ہے وما ارسل اللہ من رسول الا بلسان قومہ, جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہر پیغمبر پر وحی ان کی اپنی قومی زبان میں اتری, ٹھیک ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام عبرانی قوم سے تھے تو انجیل عبرانی میں اتری, اور داؤد علیہ السلام سریانی قوم سے تھے تو زبور سریانی میں, موسیٰ علیہ السلام تریانی قوم سے تعلق رکھتے تو تورات تریانی قوم سے, تریانی زبان میں, ٹھیک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربی قوم سے تعلق رکھتے تھے, قرآن عربی میں آیا, ٹھیک ہے؟ اب اسی اصول کے مطابق کہ جو نبی جس قوم کی طرف آتا ہے اسی قوم کی زبان میں وہی آتی ہے, تو مرزا قادیانی تھا پنجابیوں میں پیدا ہوا تو اس کی وحی پنجابی میں آنی چاہیے تھی, ٹھیک ہے نا بھائی؟ لیکن اس کا جو تذکرہ ہے کتاب, اس وہ ہے اردو میں, وہ کیا ہے؟ اور کچھ اس میں انگریزی بھی ہے، کچھ بنگالی بھی ہے، ٹھیک ہے، کھچڑی پکی ہوئی ہے خیر نہ. تو اس میں لکھا ہے کہ جو فرشتہ وہی لے کر آتا تھا اس فرشتے کا نام تھا ٹیچی ٹیچی. بھائی جو آسمانوں سے فرشتہ نبیوں پر آتا رہا، سچے نبیوں پر، اس کا نام تھا جبرائیل امین. اور جو شیطان کے اوپر وہی لے کر آتا رہا، شیطان کا نبی تھا، اس کے اوپر وہی جو لے کر آتا رہا، اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی. اور رحمان والے نبیوں کے فرشتے کا نام ہے جبرائیل امین. ٹھیک ہے، سمجھ میں بات آئی. تو ان کو کہو کہ تمہاری وہی جو اردو اور انگریزی میں ہے، یہی تمہارے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. اگر سچا نبی ہوتا تو پنجابی میں تمہارا قرآن اترتا. کس میں اترتا؟ ٹھیک ہے، میری یہ باتیں یاد رہیں گی، یاد رہیں گی کہ نہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. پتہ کی مطلب، جی رب نے چاہیا یاد رہن گیا، تو جی نہ یاد ہوئی تو کہ رب نے چاہیا ہی نہیں، ساڈا کی قصور ہے مولوی جی؟ انشاءاللہ دا نال پکا وعدہ کرو کہ اسی انہوں یاد رکھا. اور یہ ایک دعا ہور تسا کرنی کہ اے کتاباں نے ساڑیاں کل نو ختم نبوت تے یہ ساریاں شائع کر رہے ہیں، اے کتاباں دس دس ہزار اسی انشاءاللہ شائع کرنی ہیں، اے اور عقیدہ ختم نبوت انگریزی دے اندر انشاءاللہ. اور اس میں کچھ کتابوں کا وعدہ لوگوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ، ایک ہزار پاؤنڈ پر 600، ایک ہزار کتاب پر 600 پاؤنڈ خرچ ہے. اور انشاءاللہ دس دس ہزار کتابیں یہ دونوں ہم شائع کر کے ہر مسجد میں، ہر مدرسے یہ تقسیم کریں. پچھلی دفعہ بھی یہ اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. تو بہرحال آپ یہ سارے مل کر دعا فرمائیں کہ اللہ پاک اس کا غیبی مدد کرے اور انتظام کرے. اس دفعہ قادیانیوں نے 27 کروڑ روپیہ منظور کیا کتابیں چھاپنے کے لیے. ان کے پاس تو پیسہ امریکہ سے آتا ہے، باہر کے ملکوں سے. قادیانی، ہر قادیانی اپنی جائیداد کا تیسرا حصہ جماعت کو دیتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ چند کتابیں ہیں جن کو چھاپنے کے لیے ہم مختلف دوستوں سے کہہ رہے ہیں یار تم چھپوا دو. اللہ تعالیٰ ایسا موقع بھی لائے گا کہ خود بخود یہ کتابیں چھپیں گی اور اللہ پاک غیبی مدد فرمائیں گے. لیکن ان ساری باتوں سے ہم مایوس نہیں ہوتے، کوئی بھی نہ چھپوائے. ہم خود تو تبلیغ کر رہے ہیں نا، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا. کوئی آدمی نہ مانے جی ہم نہیں چھپواتے تو نہ چھپوائے. ہم ہر جگہ پر جا کر تو تبلیغ کر رہے ہیں نا، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غیبی مدد فرمائے. اور ان کتابوں کو، چارٹوں کو، پمفلٹوں کو جو پوری دنیا میں ہمارا ادارہ پھیلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب و کامران فرمائے. اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے خصوصی دعا کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پورے برطانیہ ہی نہیں، پورے یورپ میں ایک ایک مسجد میں، مدرسے میں، ایک ایک مسلمان کے گھر میں ہم یہ ہزاروں کی تعداد میں لٹریچر شائع کر رہے ہیں. گجراتی زبان میں ایک آدمی نے لندن سے وعدہ کیا ہے کہ میں 1000 کتاب کا گجراتی زبان کا خرچ دینے کے لیے تیار ہوں. تو آپ گجراتی میں ترجمہ کرائیں تو اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، کئی دوست اس کے لیے تیار ہو رہے ہیں. تو آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ خصوصی تعاون آپ کر سکتے ہیں. میں کوئی براہ راست چنگے کی اپیل نہیں کرتا، لیکن آپ گھر میں بیٹھے بٹھائے اس نیک کام میں حصہ لے سکتے ہیں. کوئی ایک دو آدمی مل کر 1000 کتاب کا خرچ برداشت کر سکتے ہیں، 2000 4000، یہ چارٹ انگریزی میں کوئی آدمی چھپوائے، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری مشکلات آسان فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ جو کچھ بیان کیا گیا اس کو قبول فرما. ختم نبوت کے لیے، دین کے کام کے لیے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی مسائل کو قبول فرما. اے اللہ ان کتابوں کو، کیلنڈروں کو، چارٹوں کو پوری دنیا میں پھیلا دے. اے اللہ جو کچھ بیان کیا اس کو قبول فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. قادیانیت کو نیست و نابود فرما. گھر گھر میں ختم نبوت کا کام کرنے کی لوگوں کو خود توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.